السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. پاکستان
انسانی سمگلنگ میں ملوث عناصر کے خلاف کارروائی. گزشتہ 1.5 سال میں لگ بھگ 2300 افراد گرفتار. وفاقی تحقیقاتی ادارے کے ایک اعلیٰ عہدیدار کی وی او اے سے گفتگو. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق.
پاکستان اور ایران دو طرفہ سرحد کی مؤثر اور مربوط نگرانی کے طریقہ کار پر متفق. اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل.
قبائلی علاقوں میں اصلاحات کے حق میں طلبہ کا مظاہرہ. میں ہوں پشاور سے شمیم شاہد.
مولانا سمیع الحق افغانستان میں قیام امن کے لیے کردار ادا کریں. کابل کی اس خواہش کے ساتھ افغان سفیر کی مولانا سے ملاقاتیں. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود.
جنوبی ایشیا.
بھارتی کشمیر میں مذہبی رواداری کی علامت امرناتھ یاترا. حادثات اور تشدد میں ہوئی تقریباً 50 اموات کے باوجود جاری. میں ہوں سری نگر میں یوسف جمیل.
اور دوسری اہم خبروں میں، یمن میں بے گھر افراد سے بھری ایک گاڑی پر فضائی حملے میں کم از کم 20 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جن کی اکثریت کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے. امریکہ نے 18 ایرانی افراد اور گروپوں پر نئی اقتصادی پابندیاں عائد کی ہیں اور ان پر الزام لگایا ہے کہ وہ تہران کے بیلسٹک میزائل پروگرام کی پشت پناہی کر رہے تھے. امریکہ نے اس بات پر بھی تشویش کا اظہار کیا ہے کہ ایران نے مشرق وسطی میں تخریبی سرگرمیاں جاری رکھی ہوئی ہیں، جن کا مقصد علاقائی استحکام، سلامتی اور خوشحالی کو نقصان پہنچانا ہے. امریکہ کے ہوم لینڈ سیکیورٹی نے کہا ہے کہ وہ ان امریکی کاروباروں کی مدد کے لیے جنہیں مزدوروں کی قلت سے ناقابل تلافی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، 15,000 اضافی عارضی لیبر ویزے جاری کر رہا ہے. اور وائٹ ہاؤس نے تصدیق کی ہے کہ رواں ماہ جرمنی میں ہونے والی G20 سربراہ اجلاس کے موقع پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے روسی ہمنصب ولادیمیر پوٹن کے درمیان دو ملاقاتیں ہوئی تھیں. اور امریکی سینٹ میں ریپبلکن اکثریتی لیڈر مچ میکونل نے سابق صدر باراک اوباما کے اوباما کیئر نامی صحت کی دیکھ بھال کے قانون کا کوئی متبادل بل نہ پیش کرنے پر معذرت جاری کی ہے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان کے وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے نے سن 2016 سے اب تک 2300 کے لگ بھگ انسانی اسمگلر گرفتار کیے ہیں. ایجنسی کے ایک عہدیدار محمد شریف نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ حکومت اور سول سوسائٹی ان جرائم کے خلاف جنگ میں ایک دوسرے کے شانہ بشانہ حصہ لے رہے ہیں. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
پاکستان میں وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے کے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل محمد شفیق نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ انسانی اسمگلنگ میں ملوث عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے اور ان کے بقول 2016 سے اب تک لگ بھگ 2300 افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے. ان کا کہنا تھا کہ انسانی اسمگلنگ کا معاملہ پاکستان کے لیے ہمیشہ سے ایک چیلنج رہا ہے اور اس بارے میں حکومت کو بعض اوقات شرمندگی بھی اٹھانی پڑتی ہے.
ہم نے کافی بڑا کریک ڈاؤن کیا تھا. پچھلے سال میں بھی تقریباً 1800 سے اوپر ہیومن سمگلر جو ایجنٹس تھے وہ اریسٹ ہوئے. دے آر بیہائنڈ دا بارز اور ان کے خلاف جو ایکشن ہوا ہے اس کا رزلٹ یہ ہوا ہے کہ اوور آل کافی ریڈکشن ہے اب اس میں. اور اس سال میں بھی مور دین اراؤنڈ 500 ایجنٹس ہم گرفتار کر چکے ہیں ان 2017 اور یہ آن گوئنگ ہے.
انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان کاروائیوں سے انسانی اسمگلنگ کے واقعات میں نمایاں کمی آئی ہے.
ہمارے ایئرپورٹ سے اب انلیگل جو اسمگلنگ ہے وہ بہت ہی کم ہو گئی ہے، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے. اب جو ان کنونشنل روٹس ہیں جس میں کہ وایا ایران، ترکی اور پھر آگے یورپ جانا، وہ ایک ایسا ہے کہ اس میں چونکہ ایک جگہ نہیں ہے بلکہ وہ 1,000 کلومیٹر سے زیادہ کا ایریا ہے جس کو مین کرنا ہمارے لیے مشکل ہے. تو اس وجہ سے کر کے اس میں ایک کنٹینیوس ایفرٹ تو چلتی رہتی ہے، لیکن پھر بھی اس راستے سے کچھ لوگ جانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں.
دریاسنا اقوام متحدہ کے دفتر برائے منشیات و جرائم یعنی یو این او ڈی سی کے زیر اہتمام بدھ کو اسلام آباد میں انسانی تجارت اور تارکین وطن کی اسمگلنگ کے خلاف قومی آگاہی مہم کا آغاز کیا گیا. اس مہم کے لیے یورپی یونین اور آسٹریلوی حکومت کے علاوہ امریکہ کی طرف سے وسائل اور ضروری آلات فراہم کیے جائیں گے۔ آگاہی مہم کے آغاز کی مناسبت سے منعقدہ تقریب سے خطاب میں امریکہ کے سفیر ڈیوڈ ہیل نے اس توقع کا اظہار کیا کہ اس مہم کے ذریعے انسانی اسمگلنگ کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے حکومتوں اور سول سوسائٹی کے درمیان بات چیت کا سلسلہ شروع ہو سکے گا۔
Trafficking in persons and migrant smuggling affect nearly every country in the world, and as I said, no country can address these crimes alone.
سفیر ڈیوڈ ہیل نے کہا کہ انسانی تجارت اور تارکین وطن کی اسمگلنگ کے مسئلے نے دنیا کے تقریباً ہر ملک کو متاثر کیا ہے، اور کسی ایک ملک کے لیے تنے تنہا اس چیلنج سے نمٹنا ممکن نہیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان اور ایران کے اعلی سطحی سرحدی کمیشن کا دو روزہ اجلاس پیر اور منگل کو تہران میں ہوا، جس میں دونوں ملکوں کے عہدیداروں نے مشترکہ سرحد سے منسلک مسائل کے حل کے لیے تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا۔ اسلام آباد سے رپورٹ ہے محمد جلیل کی۔
پاکستان اور ایران کے حکام نے دو طرفہ سرحد پر درپیش چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے سرحد کی نگرانی کو مؤثر اور مربوط بنانے کے ایک طریقہ کار پر اتفاق کیا ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کی طرف سے بدھ کو جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق، پاکستان اور ایران کے اعلی سطحی بارڈر کمیشن کا دو روزہ اجلاس 17 اور 18 جولائی کو تہران میں ہوا۔ بیان کے مطابق دونوں ملکوں نے پاکستان اور ایران کی سرحد کے انتظام کار سے متعلق 1960 میں طے پانے والے باہمی سمجھوتے کے دائرہ کار کے تحت سرحد کی سیکیورٹی اور نگرانی کو مؤثر بنانے کے لیے تعمیری بات چیت کی۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ اسلام آباد اور تہران نے اسمگلروں اور جرائم پیشہ عناصر کی طرف سے درپیش چیلنج سے نمٹنے کے لیے باہمی تعاون کو مربوط اور مضبوط کرنے پر بھی اتفاق کیا ہے۔ دونوں ملکوں نے اس کے ساتھ ساتھ لگ بھگ 1000 کلومیٹر طویل مشترکہ سرحد پر سرحدی خلاف ورزی کے واقعات کو روکنے پر بھی اتفاق کیا۔ پاکستان اور ایران کے تعلقات پر نظر رکھنے والے مبصرین کا کہنا ہے کہ اگرچہ دونوں ملکوں کے درمیان کوئی سرحدی تنازع نہیں ہے، تاہم ان کے بقول سب سے بڑا چیلنج سرحد کے آر پار عسکریت پسندوں کی نقل و حرکت ہے، جس کو روکنا دونوں ملکوں کے لیے ایک چیلنج ہے۔ بین الاقوامی امور کے تجزیہ کار رسول بخش رئیس نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا،
اور پھر اس علاقے میں جو ڈرگ مافیا ہے، ڈرگ ٹریفکرز ہیں، اسمگلرز ہیں، ایران سے تیل اسمگل کر کے آتے ہیں، تو ان کے ساتھ ساتھ پھر جو شامل ہو جاتے ہیں وہ ہیں دہشت گرد۔ یہ ٹرائنگل سارا ملا ہوا ہے۔ سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ کرمنل گینگز ہیں اور ٹیررسٹ ہیں۔ تو ٹیررسٹ جو ہیں دے یوز بیسیکلی
واضح رہے کہ رواں سال مئی میں مشترکہ سرحد کی سیکیورٹی کو مؤثر بنانے کے لیے ایران اور پاکستان نے ایک بارڈر کمیشن بنانے پر اتفاق کیا تھا۔ یہ پیش رفت 26 اپریل کو شدت پسندوں کے ایک حملے میں 9 ایرانی سرحدی محافظوں کی ہلاکت کے بعد ہوئی۔ ایرانی حکام کے مطابق حملہ آور عسکریت پسند فرار ہو کر مبینہ طور پر پاکستانی علاقے کی طرف چلے گئے تھے۔ اس واقعے کے بعد ایرانی وزیر خارجہ نے ایک اعلی سطحی وفد کے ہمراہ اسلام آباد کا دورہ کیا اور انہوں نے پاکستان کے سول اور عسکری حکام سے ملاقات بھی کی۔ اس دوران دونوں ملکوں نے سرحد کی سیکیورٹی کو مربوط اور مؤثر بنانے کے ایک جامع طریقہ کار پر بھی اتفاق کیا۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
افغانستان میں امن کے قیام اور مفاہمت کی کوششوں کو آگے بڑھانے کے لیے پاکستان میں افغانستان کے سفیر نے طالبان حلقوں میں اثر و رسوخ رکھنے والے ایک دینی رہنما مولانا سمیع الحق سے ملاقات کی۔ اطلاعات کے مطابق مولانا نے انہیں مشروط مدد کی پیشکش کی ہے۔ اسلام آباد سے اس کی تفصیل دیں گے ناصر محمود۔
افغانستان میں قیام امن کی کوششوں کے لیے بظاہر ایک مرتبہ پھر کابل نے پاکستان میں موجود ایک مذہبی شخصیت سے رابطہ کر کے انہیں اپنا کردار ادا کرنے کا کہا ہے۔ اس سلسلے میں اسلام آباد میں تعینات افغان سفیر ڈاکٹر عمر زخیل وال کی حالیہ دنوں میں افغان طالبان کے لیے قابل احترام سمجھے جانے والے مولانا سمیع الحق سے چند ملاقاتیں ہو چکی ہیں، اور تازہ ترین ملاقات منگل کو اکوڑا خٹک میں مولانا کے دینی مدرسے دارالعلوم حقانیہ میں ہوئی۔ گو کہ اس بارے میں سفیر زخیل وال کی طرف سے تو کوئی تفصیلی بیان سامنے نہیں آیا، لیکن منگل کو ٹویٹر پر ان کا کہنا تھا کہ جمعیت علماء اسلام سمیع الحق گروپ کے سربراہ سے متعلقہ امور پر تعمیری تبادلہ خیال ہوا۔ افغان طالبان کے بانی رہنما ملا محمد عمر اور ان کے بعد تحریک کی قیادت سنبھالنے والے ملا اختر منصور کے علاوہ متعدد طالبان رہنما دارالعلوم حقانیہ سے ہی دینی تعلیم حاصل کر چکے ہیں، اور اسی بنا پر طالبان مولانا سمیع الحق کو بہت احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام سین کے ایک مرکزی رہنما اور مولانا سمیع الحق کے ترجمان یوسف شاہ نے بدھ کو وائس آف امریکہ کو بتایا کہ افغان سفیر چاہتے ہیں کہ مولانا افغانستان میں قیام امن کے لیے کوئی کردار ادا کریں۔ उनका कहना था कि मौलाना समी उल हक ने अफगान सदर अशरफ गनी से भी यही कहा था और सफीर जखीलवाल से मुलाकात में भी इसी बात का इयादा किया कि बैरूनी कुव्वतों के अफगानिस्तान से इनखिला तक मसालेहती अमल का आगे बढ़ना मुश्किल है।
यही फरमाया कि मैं कोशिश करूंगा कि अमन कायम हो जाए और मैं कुछ कर रहा हूँ कि तालिबान को भी हवाले कर रहा हूँ, लेकिन बजायर ये मुमकिन नजर नहीं आ रहा है। इसलिए कि असल मसला बैरूनी कुव्वतों का यहाँ रहना है और तालिबान ने पहले से एक वाज़ह मौका दुनिया के सामने रख लिया है कि जब तक बैरूनी कुव्वत यहाँ मौजूद है तो हम कैसे किससे हम मुज़ाकरात कर लें, उनसे तो हमारा मुज़ाकरात का सुख बनता नहीं है और इनका इख्तियार नहीं है।
यूसुफ शाह के बकौल मौलाना समी उल हक का कहना था कि बैरूनी कुव्वतों के अफगानिस्तान से चले जाने के बाद तमाम अफगान बशमूल तालिबान का आपस में बैठना कोई मुश्किल काम नहीं है। अमरीका की ज़ेरे क़यादत इत्तेहादी अफवाज ने सन 2001 में अफगान इक्तदार से तालिबान को बेदखल कर दिया था, लेकिन 16 साल गुजरने के बावजूद यहाँ क़याम अमन के लिए की जाने वाली कोशिशें समरबार नहीं हो सकी हैं। गो के 1,00,000 से जायद बैन अल-अक़वामी फौजी दिसंबर 2014 में अपना लड़ाका मिशन मुकम्मल करके अफगानिस्तान से वापस जा चुके हैं और अब सिर्फ लगभग 13,000 गैर मुल्की फौजी यहां तैनात हैं जो मकामी सिक्योरिटी फोर्सेज को तरबियत और इंसदादे दहशतगर्दी में मुआवनत फराहम कर रहे हैं और इनमें अक्सरियत अमरीकी फौजियों की है। हाल ही में इस्लामाबाद और काबुल अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अमरीका और चीन के नुमाइंदों पर मुश्तमिल 4 फरीकी ग्रुप को भी दोबारा फाल बनाने पर इत्तेफाक कर चुके हैं ताकि मसालेहती अमल की कोशिशों को आगे बढ़ाया जा सके। नासिर महमूद, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
ये नशरियात वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से पेश की जा रही है।
भारतीय कश्मीर में मजहबी रवादारी की अलामत अमरनाथ यात्रा जारी है। इस दौरान मुख्तलिफ हादसात और दहशतगर्द हमलों में 50 के लगभग अफराद हलाक हो चुके हैं। श्रीनगर से ये रिपोर्ट हमें भेजी है यूसुफ जमील ने।
हिंदुओं का अकीदा है कि सावन के महीने में गुफा में मौजूद बर्फ से बना शिवलिंगम चांद की मुख्तलिफ हालतों के मुताबिक घटता और बढ़ता है। हिंदू जायरीन इसका दर्शन करने और गुफा में, जिसके बारे में उन्हें यकीन है कि वहाँ भगवान शिव और उनकी अहलिया पार्वती ने कयाम किया था, पूजा करने के लिए भारत के दूर नजदीक और बीरूनी ममालिक से कश्मीर का रुख करते हैं। इनका यह अकीदा भी है कि गुफा के अंदर भगवान शिव ने पार्वती को अमरकथा या आलम जाहिर की दास्तान सुनाई थी, लेकिन पार्वती को दास्तान सुनते सुनते नींद आ गई और वहां मौजूद दो कबूतरों ने पूरी कहानी सुन ली और वो लाफानी हो गए। इस तरह इस जगह का नाम अमरनाथ पड़ गया। गुफा को एक मकामी मुसलमान चरवाहे बट मलिक ने दरियाफ्त किया था और उसका खानदान और आने वाली पीढ़ियां अमरनाथ यात्रा के साथ सन 2000 तक अमली तौर पर मुंसलिक रहीं, लेकिन सूबाई कानून साजिया में एक बिल के पास किए जाने के बाद जब श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड का कयाम अमल में लाया गया तो ये वाबस्तगी खत्म हो गई। ताहम नई दिल्ली के जेर इंतजाम कश्मीर के मुसलमान यात्रा को कामयाब बनाने में अब भी कलीदी रोल अदा करते हैं और ओहदेदारों को एतराफ़ है कि इनके ताउन और अमली शिरकत के बगैर यात्रा का इनेकाद मुमकिन नहीं। हिंदू जायरीन और इनकी देखभाल करने वाले मकामी ओहदेदारों और कारकुनों को तहफ़ फराहम करने के लिए जदीद असलहे और दूसरे साजो सामान से लैस भारतीय फौज, नीम फौजी दस्तों और मकामी पुलिस की नफरी हजारों की तैदाद में इलाके में तैनात है। इसके अलावा मशकूक नकल व हरकत पर निगाह रखने के लिए श्रीनगर जम्मू शाहरा के हिसास और मसरूफ मकामात पर CCTV कैमरे और दूसरे आलात नस्ब किए गए हैं। 10 जुलाई को पेश आए तशद्दुद के एक वाकये के बाद जिसमें 8 यात्री मारे गए थे, यात्रा के लिए हिफाजत इंतजामात मजीद सख्त कर दिए गए हैं। नई दिल्ली के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के गवर्नर नरेंद्र नाथ वोहरा को, जो अमरनाथ श्राइन बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, यात्रा के दौरान हरकत कलब बंद हो जाने और दूसरी कुदरती वजूहात के नतीजे में हो रही अमवात में इजाफे पर इंतहाई तशवीश है और उन्होंने इनके सदबाब के लिए फौरी इकदाम करने के लिए कहा है। दूसरी जानब माहरीन माहौलियात और सिविल सोसाइटी को इस बात पर फिक्र तशवीश है कि यात्रियों की तादाद में मुसलसल इजाफे के नतीजे में पहाड़ों में हयातियात को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचाया जा रहा है। बिलखसूस आबी जखायर और दूसरे कुदरती वसाइल यात्रियों की तरफ से पीछे छोड़ी जाने वाली प्लास्टिक की बोतलों, पॉलीथीन लिफाफों और दूसरे नाकाबिल तहलील मवाद के बाइस तबाह हो रहे हैं। यूसुफ जमील, वॉइस ऑफ अमरीका, श्रीनगर।
यमन में बेघर अफराद से भरी एक गाड़ी पर फजाई हमले में कम से कम 20 अफराद हलाक हो गए हैं जिनकी अक्सरियत का ताल्लुक एक ही खानदान से है। अक्वाम मुतहदा के इदारे बराए महाजरीन UNHCR ने बुध को अपने एक बयान में बताया है کہ حملہ منگل کی شام یمن کے جنوب مغربی صوبے طاس کے ضلع موزہ میں کیا گیا۔ علاقہ مکینوں نے الزام عائد کیا ہے کہ حملہ سعودی عرب کی قیادت میں قائم عرب ملکوں کے اتحاد کے فوجی تیاری نے کیا۔ یہ اتحاد یمن کی بین الاقوامی حمایت یافتہ حکومت کے مخالف حوثی باغیوں کے خلاف گزشتہ دو برسوں سے زمینی اور فضائی کارروائیاں کر رہا ہے۔ امریکہ نے 18 ایرانی افراد اور گروپوں پر نئی اقتصادی پابندیاں عائد کی ہیں۔ ان پر الزام لگایا ہے کہ وہ تہران کے بیلسٹک میزائل پروگرام کی پشت پناہی کر رہے ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ نے منگل کے روز دو گروپوں کے خلاف تعزیرات عائد کی جو ایران کے پاسداران انقلاب سے منسلک تھے، اور کہا کہ وہ بیلسٹک میزائل کی تحقیق اور ترقی میں ملوث تھے۔ اسے مزید کہا گیا کہ ایرانی کارروائیاں مشرق وسطی میں علاقائی استحکام، سلامتی اور ترقی کو نقصان پہنچا رہی ہیں۔ اسی اثنا میں محکمہ خزانہ نے 5 افراد اور 7 اداروں پر پابندیاں لگائیں جن پر فوجی سودوں کی حمایت کا الزام ہے۔ اس کے علاوہ 3 دوسرے ایرانیوں پر بھی الزام ہے جو ایران میں قائم بین الملکی مجرم تنظیم کا حصہ ہیں۔ یہ پابندیاں امریکہ میں تعزیرات کا نشانہ بننے والوں کے اثاثوں کو منجمد کرتی ہیں اور امریکیوں کو ان کے ساتھ کاروبار سے روکتی ہیں۔ تو یہ تھیں وہ خبریں اور رپورٹیں جو ہم نے فیس بک لائیو پر آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ شو جاری ہے، تو ہمارے ساتھ رہیے گا، اور فیس بک لائیو سے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنس کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے۔ دن ہو یا رات، جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کا یہ شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ امریکی سینٹ میں ریپبلکن اکثریتی لیڈر مچ میکونل نے سابق صدر باراک اوباما کے اوباما کیئر نامی صحت کی دیکھ بھال کے قانون کا کوئی متبادل بل نہ پیش کرنے پر معذرت جاری کی ہے۔ تفصیلات کے ساتھ یاسمین جمیل۔
منگل کے روز میکونل نے یہ بھی کہا کہ ریپبلکنز نے اوباما کیئر کے خاتمے کا کام مکمل نہیں کیا ہے۔
In the coming days, the Senate will take up and vote on a repeal of Obamacare combined with a stable 2-year transition period as we work toward patient...
آئندہ دنوں میں سینٹ کام شروع کرے گی اور مریض کی صحت کی دیکھ بھال پر مرکوز ہو کر کام کرتے ہوئے 2 سال کے ایک مستحکم عبوری دور کے ساتھ ساتھ اوباما کیئر کی منسوخی پر کام کرے گی اور ووٹنگ کرے گی۔ مسٹر میکونل نے ڈیموکریٹس پر صحت کی دیکھ بھال کے ایکٹ کی اصلاح میں مدد نہ کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ ریپبلکنز نے بند دروازوں کے پیچھے خود سے بل تشکیل دیا۔ ڈیموکریٹس نے اوباما کیئر کے نقائص سے نمٹنے میں تعاون کرنے پر اصرار کیا تھا، جن میں ادائیگیوں میں اضافہ اور بہت سی ریاستوں میں پروگرام میں شریک انشورنس کمپنیوں کی گھٹتی ہوئی تعداد شامل ہے۔ اقلیتی لیڈر چک شومر نے کہا،
It's time to move on. It's time to start over. Early on, the majority leader told Democrats, We don't need you. We don't want you.
اب آگے بڑھنے کا وقت آ گیا ہے، اب نئے سرے سے شروعات کا وقت آ گیا ہے۔ اس سے قبل اکثریتی لیڈر نے ڈیموکریٹ سے کہا تھا کہ ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کی مدد نہیں چاہتے۔ میں احترام کے ساتھ اس خیال پر اعتراض کرتا ہوں کہ ڈیموکریٹس صحت کی دیکھ بھال پر کام کرنا نہیں چاہتے تھے۔ مسٹر شومر نے کہا کہ دو جماعتی طور پر کام کرنے کا دروازہ اب کھلا ہے اور ریپبلکنز کو اب صرف اس سے گزرنے کی ضرورت ہے۔ اسی دوران صدر ٹرمپ ریپبلکنز پر زور دے رہے ہیں کہ اوباما کیئر کو ناکام ہونے دیں اور پھر ڈیموکریٹس ان کے پاس اسے درست کرنے کے طریقوں پر مدد مانگنے کے لیے آئیں گے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے 2 شہروں میں روسی حکومت کے زیر استعمال 2 عمارتوں کو سابق اوباما انتظامیہ نے اس الزام کے تحت ضبط کر لیا تھا کہ انہیں جاسوسی کی غرض سے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اب روس ان عمارتوں کی واپسی کا مطالبہ کر رہا ہے۔ اس سفارتی تنازعے سے اب ٹرمپ انتظامیہ کس طرح نمٹ رہی ہے، اس کے بارے میں وائس آف امریکہ کی نامہ نگار سنڈی سین کی ایک رپورٹ۔ اسد نذیر کی زبانی۔
امریکی انتخابات میں مداخلت کے الزامات کے تحت سابق صدر اوباما کی انتظامیہ نے 35 روسی سفارتکاروں کو امریکہ سے بے دخل کرنے کے ساتھ روس کے زیر استعمال دو عمارتوں کو بھی ضبط کر لیا تھا. ایک عمارت میری لینڈ ریاست میں ہے اور دوسری نیو یارک ریاست میں. روس کا کہنا ہے کہ یہ عمارتیں تفریحی مقاصد کے لیے استعمال کی جاتی تھیں, جبکہ امریکی انٹیلیجنس اداروں کا کہنا ہے کہ انہیں جاسوسی کی غرض سے استعمال کیا جاتا تھا. امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان خاتون ہیتھر ناورٹ نے ان عمارتوں کی واپسی کے بارے میں نامہ نگاروں کی طرف سے پوچھے جانے والے سوالات کا کوئی واضح جواب نہیں دیا. انہوں نے یہ واضح نہیں کیا کہ آیا وزیر خارجہ ٹیلرسن بعض شرائط کے ساتھ ان عمارتوں کو واگزار کرنے کا حکم دیں گے یا نہیں. ان کا کہنا تھا,
I wouldn't characterize it that way. And look, one of the priorities here is, or the priority here.
محکمہ خارجہ کی ترجمان خاتون کہہ رہی ہیں کہ میں اس کو اس طرح بیان نہیں کر سکتی. اس وقت ہماری ترجیح یہ ہے کہ روس اور امریکہ کے درمیان شائستہ, اچھے اور مستحکم تعلقات قائم رہیں, اور اس کے لیے باہمی تعاون کے مختلف شعبوں کے لیے ہم مل جل کر کام کر رہے ہیں. دوسری طرف روس مسلسل یہ دھمکی دیتا رہا ہے کہ وہ اس سلسلے میں جوابی کارروائی کر سکتا ہے. اٹلانٹک کونسل کے سفیر جان ہربرسٹ کہتے ہیں,
This fits standard Soviet and then Russian diplomatic practice.
یہ بالکل روس کی سفارتی کارروائیوں کا ایک معمول کا عمل ہے. جب ہم ان کے جاسوس پکڑتے ہیں اور انہیں ملک بدر کرتے ہیں تو وہ فوری طور پر اتنی ہی تعداد میں امریکی سفارتکاروں کو روس سے نکال دیتے ہیں. سفیر ہربرس کا یہ بھی کہنا ہے کہ روس اس کے علاوہ کچھ اور بھی کر سکتا ہے.
Well, we also have dachas, or at least had a single dacha in Russia. Conceivably, they could take.
روس میں ہماری بھی دیہی عمارتیں ہیں, ہو سکتا ہے کہ وہ ان کو ضبط کر لیں. مجھے یاد ہے کہ جب اوباما نے ان عمارتوں کو ضبط کیا تھا تو اس قسم کی افواہیں گردش کر رہی تھیں کہ روس میں امریکی سفارتکاروں کے بچوں کے لیے قائم اسکول کی عمارت کو روسی حکومت بند کر دے گی, مگر تاحال اس پر عمل نہیں ہوا. پیر کے روز روس کے نائب وزیر خارجہ نے امریکی محکمہ خارجہ کے حکام سے اس سلسلے میں ملاقات کی ہے, اور ان سے جب پوچھا گیا کہ کیا یہ عمارتیں روس کو واپس مل جائیں گی تو جواب میں انہوں نے کہا بہت حد تک ممکن ہے. اسد نذیر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ جمعرات کے روز اپنے منصب پر پہلے 6 ماہ مکمل کریں گے, جو امریکی تاریخ کے کسی صدر کے لیے ایک انتہائی ہنگامہ خیز شروعات تھی. مسٹر ٹرمپ رائے عامہ کے جائزوں میں مقبولیت کے کم درجوں اور اس بارے میں ایک تفتیش میں گھرے ہوئے ہیں کہ آیا گزشتہ سال کے انتخابات میں ان کی صدارتی مہم نے روس کے ساتھ کوئی ملی بھگت کی تھی. اس بارے میں ایک رپورٹ جم میلون نے تیار کی ہے, سنتے ہیں یاسمین جمیل سے.
6 ماہ قبل ڈونلڈ ٹرمپ واشنگٹن کو درست کرنے اور ملک میں تبدیلی لانے کے وعدے کے ساتھ امریکہ کے 45ویں صدر بنے تھے.
The time for empty talk is over. Now arrives the hour of action.
اب محض باتوں کا وقت گزر گیا ہے, اب کام کا وقت آ گیا ہے. صدر ٹرمپ نے حکومت کے ضابطوں کو پیچھے ڈالتے ہوئے تیزی سے متعدد ایگزیکٹو آرڈرز پر دستخط کیے. انہیں سپریم کورٹ میں قدامت پسند جسٹس گورشس کی تقرری میں بھی کامیابی ہوئی, لیکن شروع ہی سے صدر ٹرمپ کا دور صدارت متنازع اور گاہے گاہے تفریق پر محیط رہا, جس کے نتیجے میں ان کے مخالفوں کی جانب سے مظاہرے ہوئے. اور حامی نے کہا,
His supporters believe him, not you.
ان کے حامی ان پر اعتماد کرتے ہیں, نہ کہ آپ. تجزیہ کار کائل کونڈک کہتے ہیں,
President Trump's approval rating has been historically weak for a new president. You know, typically
صدر ٹرمپ کی مقبولیت کی شرح تاریخی طور پر کسی نئے صدر کے لیے ایک کمزور شرح ہے. روایتی طور پر جب وہ منتخب ہوتے ہیں تو یہ عمومی طور پر ہنی مون کا ایک عرصہ ہوتا ہے. ٹرمپ درحقیقت اس سے ہمکنار نہیں ہوئے. یہ الفاظ تھے تجزیہ کار کائل کونڈک کے. ٹرمپ کو امیگریشن پر ملی جلی کامیابی ہوئی, جو ایک اہم انتخابی مسئلہ تھا. غیر قانونی سرحدی گزرگاہیں ختم ہو گئی ہیں, لیکن بیشتر مسلم آبادیوں کے 6 ملکوں کو ہدف بنا کر عائد کی گئی عارضی سفری پابندیوں پر عدالت میں چیلنج کا سلسلہ جاری ہے. لیکن ٹرمپ کو سب سے زیادہ اس الزام نے متاثر کیا ہے کہ گزشتہ سال ان کی صدارتی مہم نے روس کے ساتھ مداخلت کے لیے ساز باز کی تھی. صدر اس الزام کو ایک مخالفانہ حربہ قرار دے کر اس کی بار بار تردید کر چکے ہیں. ٹرمپ کی جانب سے ایف بی آئی کے ڈائریکٹر جیمز کومی کی برطرفی کے نتیجے میں خصوصی مشیر رابرٹ ملر کی تقرری عمل میں آئی. ان انکشافات نے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر نے گزشتہ سال ایک روسی وکیل سے ملاقات کی تھی اور ٹرمپ کے صدارتی حریف ہلری کلنٹن کے بارے میں ضرر رساں معلومات کی فراہمی کی پیشکش کی تھی، روس کے ساتھ سازباز کے الزامات کو تقویت دی. ڈیموکریٹس نے، جن میں سینٹ کے لیڈر چک شومر شامل تھے، تشویش کا اظہار کیا. دو جماعتی پالیسی سینٹر کے جان فورٹیئر کہتے ہیں،
I think the first 6 months is not a perfect gauge of،
میرا خیال ہے کہ پہلے 6 ماہ ان معاملات پر کسی صدر کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنے کا کوئی بالکل درست پیمانہ نہیں ہے. قانون سازی میں اکثر اوقات بہت لمبا عرصہ لگتا ہے. یہ تھے دو جماعتی پالیسی سینٹر کے جان فورٹیئر. اور اس میں بہت کم شک و شبہ ہے کہ اپنی 6 ماہ کی صدارت میں ڈونلڈ ٹرمپ نے واشنگٹن کو ہلا کر رکھ دیا ہے، اگرچہ تبدیلی کا ان کا وعدہ بس وعدہ ہی رہا ہے. یونیورسٹی آف ورجینیا کے کائل کونٹک کہتے ہیں، ٹرمپ انتظامیہ ابھی تک نئی ہے، ان کے لیے حالات بہتر ہونے میں وقت لگے گا، لیکن حالات کو بدتر ہونے میں بھی وقت لگتا ہے. کے لیے آئیں گے یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
اور وائٹ ہاؤس حکام نے تصدیق کی ہے کہ رواں ماہ جرمنی میں ہونے والے G20 سربراہ اجلاس کے موقع پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے روسی ہم منصب ولادیمیر پوٹن کے درمیان دو ملاقاتیں ہوئی تھیں. دونوں رہنماؤں کے درمیان پہلی ملاقات 7 جولائی کو جرمنی کے شہر ہیمبرگ میں ہوئی تھی، جہاں دنیا کی 20 بڑی معاشی طاقتوں کا سربراہ اجلاس منعقد ہوا تھا. تاہم اس ملاقات کے لگ بھگ 1.5 ہفتے بعد یہ خبریں سامنے آئی ہیں کہ دونوں رہنماؤں کے درمیان 7 جولائی کی شام ہی ایک دوسری ملاقات بھی ہوئی تھی، جس کے بارے میں اب تک ذرائع ابلاغ کو علم نہیں تھا. اس ملاقات کا انکشاف منگل کو امریکی تھنک ٹینک یوریشیا گروپ کے صدر ایان بریمر نے کیا، جن کے بقول دونوں رہنماؤں کے درمیان دوسری ملاقات G20 اجلاس میں شریک سربراہان مملکت اور ان کی بیگمات اور خاوندوں کے لیے ہونے والے خصوصی اشائیے کے دوران ہوئی تھی، جس میں صحافیوں کو شرکت کی اجازت نہیں تھی. ایان بریمر کے مطابق اشائیے کے دوران دونوں رہنما ایک ہی میز پر بیٹھے تھے اور ان کے درمیان لگ بھگ 1 گھنٹے تک گفتگو جاری رہی. گفتگو کے دوران صدر پوٹن کے ہمراہ ان کے مترجم بھی تھا، البتہ صدر ٹرمپ کے ہمراہ کوئی امریکی اہلکار موجود نہیں تھا. خبریں ختم ہوئیں.
واشنگٹن ونڈو کے ساتھ میں ہوں رضی احمد رضوی. گزشتہ سال کی بات ہے کہ امریکہ میں روس کے دو کمپاؤنڈ یعنی عمارتوں کو اس وقت بند کر دیا گیا تھا جب امریکی انٹیلیجنس کے اداروں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ ماسکو نے 2016 کے امریکی صدارتی انتخاب میں مداخلت کی تھی. اب روس یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ ان دونوں عمارتوں کو واپس اس کی تحویل میں دیا جائے. روس کے وزیر خارجہ سرگائی لاوروف نے امریکہ کی جانب سے ان دونوں املاک کو بند کرنے کی کارروائی کو ان کے اپنے الفاظ میں دن دہاڑے ڈاکہ زنی سے تعبیر کیا ہے. یہ کمپاؤنڈ نیو یارک اور ریاست میری لینڈ میں واقع ہیں. اس وقت کے صدر باراک اوباما کو اپنا منصب چھوڑنے میں مہینہ بھر سے بھی کم وقت تھا کہ انہوں نے 35 روسی سفارتکاروں کو ملک سے نکل جانے کا حکم دیا تھا. ان پر الیکشن میں مداخلت اور جاسوسی کا الزام تھا. روس ان الزامات کو رد کرتا ہے. یہاں واشنگٹن میں وائس آف امریکہ کے نامہ نگار نے اپنی رپورٹ میں یاد دلایا ہے کہ روس نے اس کے جواب میں جوابی کارروائی سے احتراز کیا ہے. تاہم گزشتہ ہفتے لاوروف نے کہا کہ اگر واشنگٹن بقول ان کے اس مسئلے کو حل نہیں کرنا چاہتا تو پھر ہمیں جوابی اقدامات اٹھانے پڑیں گے، جن میں ممکنہ طور پر ایک دیہی مکان کے استعمال اور ماسکو میں امریکی سفارت خانے کے ایک اسٹوریج کو بند کیا جا سکتا ہے. یہاں واشنگٹن میں سیاسی حلقوں میں یہ قیاس آرائی کی جا رہی تھی کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنا عہدہ سنبھالنے کے بعد فوری طور پر روس کے زیر استعمال عمارتوں کو واپس کر دیں گے، تاہم انہوں نے ایسا نہیں کیا. اس دوران خود ڈونلڈ ٹرمپ کو صدارتی انتخاب میں روس کی مبینہ مداخلت کے پس منظر میں کانگریس میں اور پھر تعزیری تفتیش کا سامنا ہے. ادھر واشنگٹن میں روس کے دو کمپاؤنڈ یا عمارتوں کے استعمال پر بندش کا معاملہ ایک مرتبہ پھر ایجنڈے پر ہے، اور اس سلسلے میں امریکہ کے انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ ٹامس شینن اور روس کے نائب وزیر خارجہ سرگائی ریابکوو نے ملاقات کی ہے۔ روسی وزیر خارجہ لاوروف نے بیلاروس کے دورے میں کہا کہ امریکہ میں روس مخالف طرز عمل نے اس بات کو غیر یقینی بنا دیا ہے کہ ماسکو اور واشنگٹن عالمی مسائل پر تعاون کرنے پر اتفاق کر سکتے ہیں یا نہیں۔ ماسکو میں کرملین کے ترجمان نے اخباری نمائندوں سے کہا ہے کہ ان سفارتی املاک کی واپسی کے لیے شرائط قابل قبول نہیں ہوں گی۔ صدر پوتین نے جرمنی میں حالیہ G20 سربراہی کانفرنس میں اس مسئلے کو صاف طور پر صدر ٹرمپ کے ساتھ اپنی ملاقات میں بھی اٹھایا تھا۔ مبصرین کے مطابق اب دیکھنا یہ ہے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ رضی احمد رضوی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان میں وکیلوں کی ایک تنظیم نے وزیر اعظم نواز شریف پر استعفے کے لیے دباؤ بڑھانے کے سلسلے میں ملک بھر میں ہڑتال کی ہے۔ تنظیم کے ایک عہدیدار نے بتایا کہ یہ احتجاج عدالت اور جے آئی ٹی کے ارکان کے بارے میں سخت زبان استعمال کرنے والوں کے خلاف ہے۔ اسلام آباد سے اس کے بارے میں بتائیں گے ناصر محمود۔
عدالت عثمہ کے 3 رکنی بینچ کے سامنے وزیراعظم نواز شریف اور ان کے خاندان کے مالی اثاثوں کی تحقیقاتی رپورٹ پر بدھ کو تیسرے روز بھی سماعت جاری رہی، جبکہ وزیراعظم سے مستعفی ہونے کے مطالبات میں آنے والی شدت میں وکلاء برادری نے بھی اپنا حصہ ڈالتے ہوئے بدھ کو ملک گیر ہڑتال کی۔ وزیراعظم کے وکیل خواجہ حارث نے دلائل دیتے ہوئے بینچ کو بتایا کہ مشترکہ تحقیقاتی ٹیم نے وزیراعظم سے ان کے اثاثوں سے متعلق کوئی سوال نہیں کیا، اور اگر ٹیم کے پاس کچھ تھا تو وہ استفسار کرتی۔ وکیل کے بقول نواز شریف کے اثاثے وہی ہیں جو انہوں نے ظاہر کیے ہیں۔ اس پر بینچ میں شامل جسٹس اعجاز الحسن نے ریمارکس دیے کہ وزیراعظم نے کہا تھا کہ وہ تمام اثاثوں کے مالی ذرائع فراہم کریں گے، لیکن انہوں نے یہ وضاحت نہیں کی کہ یہ اثاثے کب خریدے گئے اور رقوم کہاں سے آئیں۔ بینچ کے سربراہ جسٹس اعجاز افضل نے ریمارکس دیے کہ لندن کی جائیداد کے علاوہ سب کچھ واضح ہے۔ اس پر خواجہ حارث نے بینچ کو بتایا کہ وزیراعظم لندن فلیٹس کے مالک نہیں ہیں۔ وزیراعظم کے وکیل کا کہنا تھا کہ شریف خاندان کے کاروباری معاملات نواز شریف کے مرحوم والد میاں شریف ہی دیکھتے تھے۔ بینچ میں شامل تیسرے جج جسٹس عظمت شیخ نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ المیہ یہ ہے کہ ایسی کوئی دستاویز نہیں ہے کہ جس سے ثابت ہو سکے کہ لندن کی جائیداد کا حقیقی مالک کون ہے۔ بعد ازاں خواجہ حارث نے اپنے دلائل مکمل کیے تو وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے وکیل طارق حسن نے اپنے دلائل شروع کیے۔ انہوں نے بھی جے آئی ٹی پر اپنے دائرہ کار سے تجاوز کرنے کا اعتراض اٹھاتے ہوئے کہا کہ ان کے موکل کو بلا وجہ معاملے میں گھسیٹنے کی کوشش کی گئی۔ اس پر جسٹس اعجاز الحسن کا کہنا تھا کہ عدالت نے جے آئی ٹی کو ہر طرح کا ریکارڈ حاصل کرنے کا اختیار دیا تھا اور تمام اداروں کو ان سے تعاون کرنے کی ہدایت کی گئی تھی۔ ان کے دلائل ابھی جاری تھے کہ سماعت جمعرات تک ملتوی کر دی گئی۔ ادھر حزب مخالف کی طرف سے وزیراعظم سے مستعفی ہونے کے مطالبات میں اب وکلا برادری بھی شامل ہو گئی ہے، اور ملک کی بڑی وکلا نمائندہ تنظیموں نے بدھ کو ہڑتال کی۔ پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین احسن بون نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اس ہڑتال کا ایک مقصد حکومتی عہدیداران کی طرف سے سپریم کورٹ کی تشکیل کردہ جے آئی ٹی سے متعلق روا رکھے جانے والے رویے کی مذمت اور عدالت عظمیٰ کے بطور ریاستی ادارے کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنا تھا۔
میں یہ سمجھتا ہوں کہ جے آئی ٹی جو ہے دیٹ از ایکسٹینشن آف دی سپریم کورٹ، اور سپریم کورٹ کے جج صاحبان جو ہے وہ اپنے عہدے کے مناسبت سے جہاں نہیں جا سکے، اس لیے انہوں نے جے آئی ٹی تشکیل دی اور انہیں مامور کیا کہ آپ یہ ایویڈینس کلیکٹ کریں۔ اب جب یہ سامنے آ گئی ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کے بعد کوئی اخلاقی جواز نہیں رہتا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جب یہ ڈیل کر رہی ہے تو سپریم کورٹ آف پاکستان کی عزت اور توقیر کو بحال رکھتے ہوئے ان ساروں کو ریزائن کرنا چاہیے۔
وزیراعظم نواز شریف مستعفی ہونے کے مطالبات اور امکانات کو مسترد کر چکے ہیں۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
لاہور کو منشیات سے پاک کرنے کی غرض سے منشیات کی روک تھام کے لیے ایک خصوصی یونٹ قائم کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں صوبائی دارالحکومت میں ہونے والی کانفرنس کو بتایا گیا کہ 83% منشیات افغانستان میں پیدا ہوتی ہیں، جن کا 40% حصہ پاکستان کے راستے اسمگل کیا جاتا ہے۔ لاہور سے رپورٹ دی ہے سمیرہ لطیف نے۔
پاکستان میں بڑھتے ہوئے منشیات کے استعمال کو روکنے کے لیے ڈرگ فری لاہور پروجیکٹ کا آغاز کر دیا گیا، جس کے تحت لاہور میں منشیات کے استعمال، خاص طور پر تعلیمی اداروں میں طالب علموں میں منشیات کے بڑھتے ہوئے رجحان کو ختم کرنے کے لیے عملی اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ ڈی آئی جی اینٹی نارکوٹکس فورسز بریگیڈیئر خالد محمود نے کہا کہ دنیا کی 83% منشیات افغانستان میں بنتی ہیں، جس میں سے 40% منشیات سمگل ہو کر پاکستان آ جاتی ہیں۔ خالد محمود نے مزید بتایا کہ ان کے ڈپارٹمنٹ نے پاکستان اور افغانستان کے بارڈر کے درمیان باڑ لگا کر اس سمگلنگ کو روکنے کی کوشش کی ہے، اور ہر سال ہزاروں کلو منشیات کو تلف بھی کیا جاتا ہے۔ اس کے باوجود پاکستان میں منشیات کے استعمال کا رجحان روز بروز بڑھتا جا رہا ہے۔ چیئرمین ہائر ایجوکیشن ڈاکٹر نظام الدین نے اس موقع پر کہا کہ آج سب سے زیادہ ضروری تعلیمی اداروں میں استاد اور طالب علموں کو منشیات کے استعمال سے نقصانات کے بارے میں آگاہی دینا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ تعلیمی اداروں میں جس تیزی سے منشیات کا استعمال بڑھا ہے وہ انتہائی خوفناک ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر صداقت علی نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ہم کس طرح نوجوان نسل کو منشیات کے استعمال سے بچا سکتے ہیں۔
نشے سے بچاؤ کا طریقہ صرف یہی ہے کہ اس کی طلب پیدا نہ ہونے دی جائے، یعنی اتنا دماغ کو کمفرٹیبل رکھا جائے، اتنا دماغ کو یکساں اچھی نہج پہ رکھا جائے۔ تو بنیادی اگر آپ باٹم لائن جاننا چاہتے ہیں تو وہ یہ ہے جو لائف سکلز ہیں، سٹریس مینجمنٹ اور فلیکسیبلٹی اور اپنے رویوں کو جانچنا اور اپنے امپلس کو، جو اچانک خواہشیں ہیں ان کو کنٹرول کرنا، پرائرٹیز کو اپنی دیکھنا، ایک دوسرے کے ساتھ سپورٹیو رویے رکھنا، کمپیٹیٹیونیس کو چھوڑنا اور ایک دوسرے کے ساتھ تال میل بنا کے رکھنا، گھر میں ماحول اچھا رکھنا، یہ سب چیزیں مل کے جو ہے اسٹوڈینٹس کو نشے سے بچا سکتی ہیں۔ اور میرا خیال تو یہ ہے کہ اسٹوڈینٹس کے لیے ایک سبجیکٹ ہونا چاہیے، تو ایک سبجیکٹ کے نشے سے بچاؤ کا بھی ہونا چاہیے تاکہ بخیر و عافیت اسٹوڈنٹ اپنی تعلیم مکمل کر کے عملی زندگی میں قدم رکھ سکے۔
اڈیشنل سیشن جج لاہور مرزا شاہد بیگ نے اس موقع پر کہا کہ پولیس، تعلیم اور دیگر سیکیورٹی اداروں کے ساتھ ساتھ عدلیہ بھی منشیات کے خلاف جہاد میں بھرپور کردار ادا کر رہی ہے۔ ہماری نوجوان نسل کو منشیات کی دنیا میں دھکیلنے والے افراد کے خلاف عدالتیں سخت سے سخت کاروائی کریں گی۔ سمیرا لطیف، وائس آف امریکہ، لاہور۔
قبائلی علاقوں سے تعلق رکھنے والے طالب علموں نے آج پشاور میں مظاہرے میں مطالبہ کیا کہ وفاق کے زیر انتظام علاقوں میں جلد اصلاحات کا نفاذ کیا جائے۔ اس مظاہرے میں تمام 7 قبائلی ایجنسیوں اور نیم قبائلی علاقوں سے تعلق رکھنے والے طالب علموں نے حصہ لیا۔ پشاور سے یہ ہے شمیم شاہد کی رپورٹ۔
پاکستان میں وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقوں میں رائج قوانین کے خاتمے اور اصلاحات کے حق میں مختلف قبائلی علاقوں سے تعلق رکھنے والے سینکڑوں طلباء نے بدھ کو گورنر ہاؤس پشاور کے سامنے مظاہرہ کیا۔ مظاہرے کا اہتمام پاٹا اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن نے کیا تھا، جس میں تمام 7 قبائلی ایجنسیوں اور چیف فرنٹیئر ریجن سے تعلق رکھنے والے طلباء کے علاوہ قبائلی خواتین، سیاسی اور سماجی تنظیموں کے نمائندوں نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر مظاہرے میں شریک باجوڑ ایجنسی سے تعلق رکھنے والے ایک طالب علم نظام الدین نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کو قبائلی عوام میں بڑھتی ہوئی بے چینی کو ختم کرنے کے لیے جلد از جلد ان کے مطالبات تسلیم کرنے چاہیے۔
اس کا مطالبہ یہ ہے کہ حکومت نے جو خود ایک رپورٹ پیش کی تھی فاٹا ریفارمز کے اوپر، وہ اس اپنے رپورٹ کے اوپر اب جو ڈیلینگ ٹیکٹکس یوز ہو رہے ہیں، بیچ میں جو سیاسی لوگ آ رہے ہیں اور جو جس کی وجہ سے یہ ڈیلے ہو رہا ہے، یہ اس ڈیلے کے خلاف یہ لوگ نکلے ہیں اور اپنا حق مانگ رہے ہیں۔
مظاہرے میں شریک شمالی وزیرستان سے تعلق رکھنے والے طالب علم محسن داوڑ نے کہا کہ قبائلی عوام کا مطالبہ ہے کہ فاٹا کو جلد از جلد خیبر پختونخوا میں ضم کیا جائے۔
فاٹا کو جلد از جلد خیبر پختونخوا میں ضم کیا جائے، اس کے لیے فاٹا کے عوام نے پارلیمنٹ کا دروازہ بھی کھٹکایا ہے، پارلیمنٹ میں ایک بل بھی اس کے لیے پیش ہوا ہے۔
مظاہرے کے ایک اور شریک کار بلاول افریدی کا کہنا تھا کہ قبائلی عوام سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کا دائرہ کار قبائلی علاقوں تک بڑھانے، خیبر پختونخوا اسمبلی میں نمائندگی دینے اور قبائلی علاقوں کو فلفور خیبر پختونخوا میں ضم کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ پاٹا کی مختلف سیاسی جماعتوں اور سماجی تنظیموں نے بھی قبائلی علاقوں میں رائج قوانین کے خاتمے اور سیاسی اور انتظامی اصلاحات کا مطالبہ کر رکھا ہے۔ اطلاعات ہے کہ آئندہ چند روز میں جماعت اسلامی، پاکستان تحریک انصاف، عوامی نیشنل پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے قائدین ان مطالبات کے حق میں مختلف قبائلی علاقوں میں آگاہی مہم بھی شروع کر رہے ہیں۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ پشاور.
ملک بھر میں دہشت گردی کے قلقمہ کے لیے جاری مہم میں مدد کے لیے امریکہ نے پاکستانی فوج کو دھماکہ خیز مواد کا کھوج لگانے والے جدید ترین آلات فراہم کیے ہیں. امریکی سفارتخانے کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ اس کا مقصد غیر قانونی دھماکہ خیز مواد کو غلط ہاتھوں میں جانے سے روکنا ہے. اسلام آباد سے اس کی تفصیل دے رہے ہیں محمد اشتیاق.
دھماکہ خیز مواد کا پتہ چلانے کے لیے امریکی حکومت کی طرف سے پاکستانی فوج کو جدید آلات فراہم کیے گئے ہیں. امریکی سفارتخانے سے بدھ کو جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ پاکستانی فوج کو دھماکہ خیز مواد کی نشاندہی کرنے والے 50 جدید ترین فیڈو ایکس 3 فراہم کیے گئے ہیں. فیڈو ایکس 3 کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ ایک جدید ترین دستی آلہ ہے جس کی مدد سے پاکستانی فوج 10 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں کسی بھی چیز میں دھماکہ خیز مواد کی موجودگی کا پتہ چلا سکے گی. بیان میں کہا گیا کہ یہ جدید آلات پاکستانی فوج کو پہلے سے فراہم کردہ آلات کے ساتھ استعمال کیے جائیں گے. امریکی سفارتخانے کے دفتر برائے دفاعی نمائندہ پاکستان کے سربراہ بریگیڈیئر جنرل کیتھ ایکمن نے دہشت گردی کے خاتمے بالخصوص پاک افغان سرحدی علاقوں میں امریکہ اور پاکستانی افواج میں اشتراک کار کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ غیر قانونی دھماکہ خیز مواد کو غلط ہاتھوں سے دور رکھنا سب کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے. سفارت خانے کے بیان کے مطابق فیڈو آلات کی فراہمی امریکی حکومت کی جانب سے پاکستانی فوج کو مہیا کی جانے والی 12.80 کروڑ امریکی ڈالر کی اعانت کے پروگرام کا حصہ ہے جس کا مقصد غیر قانونی دھماکہ خیز مواد کا تدارک ہے. دھماکہ خیز مواد کے خلاف پاکستان امریکہ پارٹنرشپ پروگرام میں ان آلات کے علاوہ بکتر بند گاڑیاں، بم ڈسپوزل ریبوٹس، تربیت اور دھماکہ خیز مواد کے نمونوں کے تفصیلی تجزیے کے لیے ایک تجربہ گاہ کا قیام بھی شامل ہے. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پاکستان کی ایک طالبہ ماہا ایوب نے تھائی لینڈ میں ہونے والے کیمسٹری کے 49ویں بین الاقوامی مقابلے میں کانسی کا میڈل جیتا ہے. اس مقابلے میں امریکہ سمیت 75 سے زیادہ ملکوں کے طالب علموں نے حصہ لیا. لاہور سے سمیرہ لطیف کی ایک رپورٹ.
پاکستانی طالبہ نے تھائی لینڈ میں منعقد ہونے والے بین الاقوامی مقابلے میں کانسی کا تمغہ حاصل کر لیا. اس بین الاقوامی مقابلے میں امریکہ، چین اور روس سمیت 75 سے زائد ممالک کے طلبہ اور طالبات نے حصہ لیا تھا. ماہا ایوب نے پاکستان کے لیے تمغہ تھائی لینڈ میں منعقد ہونے والے 49ویں انٹرنیشنل کیمسٹری اولمپیڈ میں حاصل کیا. یہ مقابلہ 6 سے 15 جولائی کے درمیان ہوا جس کے بعد اس کے نتائج کا اعلان کیا گیا. میڈیا سے بات کرتے ہوئے 19 سالہ ماہا ایوب کا کہنا ہے کہ وہ مقابلے میں حصہ لینے والی چند طالبات میں سے ایک تھیں. ان کا کہنا تھا کہ بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی نمائندگی کرنا میرے لیے فخر کی بات ہے. جبکہ دنیا کے چند بڑے ممالک کے لوگوں کے سامنے اپنے ملک کا پرچم تھامنے کا احساس ناقابل فراموش ہے. دنیا کے مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے 300 سے زائد طلبہ و طالبات سے مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان کی 2 ٹیمیں تشکیل دی گئیں. ماہا ایوب نے مزید بتایا کہ 10 گھنٹے کے طویل وقت تک جاری رہنے والا یہ مقابلہ بہت سخت تھا، جو کہ 5-5 گھنٹے کے پریکٹیکل اور تھیوری کے امتحانات پر مشتمل تھا. ماہا ایوب کا میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ہمیں بین الاقوامی طلبہ و طالبات سے ملاقات کرنے کا موقع ملا اور بین الاقوامی حاضرین کے سامنے پاکستان کا مثبت تاثر پیدا کرنے میں مدد ملی. سمیرہ لطیف، وائس آف امریکہ، لاہور.
فلپائن کے سب سے بڑے مسلمان باغی گروپ نے کہا ہے کہ انہوں نے داعش سے منسلک عسکریت پسندوں کی اس پیشکش کو مسترد کر دیا ہے کہ وہ ماراوی شہر سے ان کے ممکنہ انخلا کے لیے ثالثی کر سکتے ہیں، جہاں فوج نے ایک بڑی کارروائی کی ہے. مورو اسلامک لبریشن فرنٹ کے مراد ابراہیم نے منگل کو دیر گئے ایسوسیٹڈ پریس کو بتایا کہ ان کی مداخلت سے صدر روڈریگو ڈوٹرٹے کی پالیسی کی نفی ہو جاتی ہے. مراد ابراہیم کا کہنا تھا
So sabiko mahirap yung maging interview kami because the president is very clear sa among statement niya na
وہ کہہ رہے ہیں میں نے کہا کہ ہمارے لیے مداخلت کرنا مشکل ہو جائے گا کیونکہ صدر نے واضح طور پر کہا ہے کہ وہ دہشت گردوں سے مذاکرات نہیں کریں گے، لیکن میں نے مذہبی لیڈروں سے کہا ہے کہ وہ جنگجوؤں کو قائل کریں کہ وہ پیچھے ہٹ جائیں تو بغیر کسی ثالثی کے لڑائی رک جائے گی. صدر ڈوٹرٹے کے ایک ترجمان نے کہا کہ صدر کانگریس سے کہہ رہے ہیں کہ وہ جنوبی جزیرے منڈاناؤ میں مارشل لا کو دسمبر تک توسیع دے دیں، جہاں فوج پچھلے 2 ماہ سے باغیوں سے خونریز جنگ لڑ رہی ہے. 550 افراد، جن میں زیادہ تر جنگجو ہیں، اس لڑائی میں ہلاک ہو چکے ہیں. ترکی کی ایک عدالت کے اس فیصلے کی جو 2 غیر ملکی صحافیوں سمیت انسانی حقوق کے 6 کارکنوں کو حراست میں لینے سے متعلق ہے، ملک کے اندر اور بین الاقوامی طور پر مذمت کی جا رہی ہے۔ استنبول سے ڈوریان جونز کی رپورٹ کے ساتھ بہشت چیلانی۔
استنبول کی ایک عدالت نے انسانی حقوق کے علمبردار 6 ایکٹیوسٹ کو تحویل میں دینے کے احکام جاری کیے ہیں۔ ان میں ایمنسٹی انٹرنیشنل کے ترکی کے لیے ڈائریکٹر ایڈیل ایسار، ہیلسنکی کی سٹیزنز کی اسمبلی کے نمائندے اوزلم ڈالکران بھی شامل ہیں۔ تحویل میں دیے جانے والے افراد میں ایک جرمن اور ایک سویڈش باشندے کو بھی جیل میں ڈال دیا گیا ہے۔ یہ ایکٹیوسٹ گرفتار کیے گئے 10 افراد کے ایک گروپ میں شامل تھے جو مواد کی حفاظت سے متعلق انسانی حقوق کی ایک ورکشاپ کو اٹینڈ کر رہے تھے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے لیے ترکی میں ریسرچر اینڈریو گارڈنر کا کہنا ہے کہ یہ حراستیں ایک مہذب معاشرے پر کیے جانے والے حملوں میں نیا اضافہ ہے۔ وہ کہتے ہیں،
اٹس نتھنگ لیس دین ا ٹراویسٹی آف جسٹس، اٹس کلیئر دیٹ ڈیفینڈنگ ہیومن رائٹس ان ترکی ٹوڈے۔
اینڈریو گارڈنر کہتے ہیں کہ یہ انصاف کی نکالی سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ یہ واضح ہے کہ ترکی میں انسانی حقوق کے بارے میں مجرمانہ رویہ اپنایا جا رہا ہے اور یہ ہم سب کی بقا کو خطرہ لاحق کرتا ہے۔ یہ بات بالکل سیدھی اور واضح ہے کہ اس صورتحال میں ترکی میں ایمنسٹی انٹرنیشنل اور انسانی حقوق کی تحریک کو خطرہ ہے۔ ایمنسٹی کے یورپ کے لیے ڈیپٹی ڈائریکٹر گوری وان گولیک کا کہنا ہے کہ تازہ ترین حراستیں یورپی یونین کے لیے ایک آزمائش ہیں کہ وہ انقرہ کے خلاف سخت موقف اپنائے، لیکن یورپی یونین کے کچھ سفارتکار دلیل دیتے ہیں کہ انقرہ کے ساتھ کھلم کھلا تنازعاتی موقف ممکن ہے سود مند ثابت نہ ہو۔ ترکی میں ہیومن رائٹس واچ کی کلیدی ریسرچر ایما سنکلیئر ویب کا کہنا ہے کہ یورپی سفارتکاروں کے ساتھ ان کی بات چیت سے پتہ چلتا ہے کہ برسلز کی ترجیحات مختلف ہیں۔ بیچے چلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
ہفتے کے روز امریکی ریاست منیسوٹا کے شہر منیاپولس میں آسٹریلوی خاتون کی پولیس افسر کے ہاتھوں ہلاکت کے بارے میں تحقیقات جاری ہیں۔ ابھی تک اس بارے میں کوئی ٹھوس اطلاعات سامنے نہیں آئی ہیں۔ وائس آف امریکہ کے نام نگار مائیکل باومین کی ایک رپورٹ اسد نذیر پیش کر رہے ہیں۔
ہفتے کے روز امریکی شہر منیاپولس میں مقیم ایک آسٹریلوی خاتون پر ایک پولیس افسر نے فائرنگ کی جس کے نتیجے میں وہ ہلاک ہو گئیں۔ جسٹن ڈیمنڈ نے ہفتے کی رات کو اپنے گھر سے ایمرجنسی فون پر پولیس کو اطلاع دی تھی کہ امکانی طور پر ان کے مکان کے قریب کوئی جنسی حملہ ہوا ہے۔ موقع پر پہنچنے والی پولیس نے اس خاتون کو پتلی گلی سے نکلتے ہوئے دیکھ کر اس پر فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں وہ ہلاک ہو گئیں۔ ریاست منیسوٹا کے بیورو آف کرمنل اپریہنشن کا کہنا ہے کہ جس پولیس افسر نے آسٹریلوی خاتون پر گولی چلائی وہ ڈرائیور کے ساتھ والی نشست پر بیٹھا ہوا تھا۔ ابھی تک اس پولیس افسر نے اس کے بارے میں کوئی انٹرویو نہیں دیا ہے۔
I wish that he would make a statement is what I want to say. We can't compel him by law, but I wish that he would make that statement.
میری خواہش ہے کہ وہ کوئی بیان دے دیتے، مگر انہوں نے اب تک ایسا نہیں کیا اور یہ نہیں بتایا کہ گولی انہوں نے کیوں چلائی، لیکن ہم قانوناً انہیں مجبور نہیں کر سکتے۔ اس سلسلے میں کئی سوالات ہیں جن کے جواب ہمیں مطلوب ہیں۔ مقتولہ ڈیمن کا تعلق آسٹریلیا سے ہے اور ان کے آبائی علاقے میں بدھ کو ان کی یاد میں شمیں روشن کی گئیں۔ آسٹریلوی وزیر اعظم نے بھی اس واقعے کا نوٹس لیا ہے۔ وزیر اعظم میلکم ٹرنبل کہتے ہیں،
We are seeking answers to this. This is a shocking killing. It's inexplicable.
ہم جوابات کے متلاشی ہیں۔ ہم مقتولہ کے خاندان سے تعزیت کرتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں کہ کس طرح ایک خاتون کو جو پولیس سے مدد مانگ رہی تھیں اس کو پولیس افسر نے ایک پتلی سی گلی میں گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ امریکی پولیس حکام کا کہنا ہے کہ جس پولیس افسر نے گولی چلائی انہوں نے اس وقت جس پر نصب کیمرے کو آن نہیں کیا تھا جو قانوناً انہیں کرنا چاہیے تھا۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
میانمار میں تفتیش کاروں کا کہنا ہے کہ پچھلے ماہ ایک فوجی طیارے کے تباہ ہونے کی وجہ خراب موسم تھا۔ اس حادثے میں طیارے میں سوار 122 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ چینی ساخت کا یہ طیارہ 7 جون کو اس وقت ریڈار اسکرین سے غائب ہو گیا تھا جب وہ ایک معمول کی پرواز پر جنوب مشرق شہر میک سے، جسے مرگوئی بھی کہتے ہیں، میانمار کے سب سے بڑے شہر یانگون جا رہا تھا۔ سرکاری خبر رساں اداروں کا کہنا ہے کہ طیارے کے بلیک باکس کے ڈیٹا ریکارڈر اور کاکپٹ کے وائس ریکارڈر سے پتہ چلا ہے کہ طیاروں کے پروں پر برف جم جانے کے باعث وہ آگے کی جانب سے تیزی سے نیچے آ گرا۔ طیارے پر سوار افراد میں سے زیادہ تر فوجیوں کے اہل خانہ تھے۔ دنیا بھر میں روبوٹس اس ہفتے واشنگٹن ڈی سی میں ایک دوسرے کے مد مقابل ہوئے۔ 17 اور 18 جولائی کو یہاں عالمی مقابلہ ہوا جس میں مختلف ملکوں کے طالب علم ٹیکنالوجی پر ایک دوسرے کے ساتھ تجربات کے تبادلے کے لیے شریک ہوئے۔ واشنگٹن سے اسٹیف بیراگونو کی رپورٹ، اسد حسن کی زبانی۔
طالب علم مقابلے میں شریک ہیں اور یہ سب کچھ ایک فٹ بال میچ کا حصہ لگتا ہے، کسی سائنسی نمائش کا حصہ، یا پھر جیسے اقوام متحدہ کا اجلاس ہو۔ واشنگٹن ڈی سی میں دا فرسٹ گلوبل چیلنج ڈامی ایونٹ میں دنیا کے 160 ملکوں سے ہائی اسکول کے طالب علموں نے شرکت کی۔ ان طالب علموں نے روبوٹ تیار کیے جو نارنجی رنگوں کے اندر سے نیلے رنگ تلاش کر سکیں اور ان کو میدان کے مختلف حصوں تک لے جا سکیں۔ ایک دوستانہ بین الاقوامی مقابلے کی فضا میں، جیسے یہ روبوٹک اولمپک مقابلے تھے۔ یہ الفاظ ہیں اس مقابلے کے بانی ڈین کیمن کے۔
The sports in the Olympics aren't the sports that will give kids the skill sets.
وہ کہہ رہے ہیں کہ اولمپکس میں شامل کھیلوں کے اندر ایسی چیزیں نہیں ہوتی جو بچوں کو ہنر سے آشنا کر سکیں، بصیرت، حوصلہ، تکنیکی مہارتیں، کہ ان سے دنیا کے مسائل کا حل نکالا جا سکے۔ کیمین کا کہنا ہے کہ یہ طالب علم مسائل کے حل والے ہنر سیکھ رہے ہیں، جس میں ریاضی، انجینئرنگ اور پروگرامنگ کے علوم شامل ہیں، تاکہ وہ ٹیکنالوجی کے میدان میں لیڈر بن کر ابھر سکیں۔ لیکن وہ یہاں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرنا بھی سیکھ رہے ہیں۔ ان کھیلوں میں 3 کے مقابلے میں 3 طالب علم ہیں۔ انہیں اپنی اسائنمنٹ مکمل کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون بھی کرنا ہے۔ لیدا عزیز افغان ٹیم میں شامل ہیں۔
ہر ٹیم خاص خود
وہ کہہ رہی ہیں کہ ہر ٹیم کی اپنی خصوصیات ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہم اچھے ہیں یا وہ اچھے ہیں، لیکن ہم بہت پرجوش ہیں اور تھوڑے سے نروس بھی۔ افغان ٹیم کو دوسروں کی نسبت زیادہ چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا۔ مردوں کے غلبے والے شعبے سے لڑکیوں کی ٹیم، اور وہ بھی ایسے ملک سے جو تنازعات کا شکار ہو، اور پھر ان کی ٹیم کو ویزا دینے سے 2 بار انکار کیا گیا۔ پھر بین الاقوامی سطح پر آواز بلند ہونے کے بعد صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹیم کو اجازت دی۔ ایک بار پھر لیدا عزیزی کے الفاظ۔
ایک بار کہ دوبارہ از سفارت امریکہ رد شدیم، بازم شکست نخوردیم۔
وہ کہہ رہی ہیں کہ جب امریکی سفارت خانے نے 2 مرتبہ ہماری ویزا درخواست مسترد کی، ہم نے ہار نہیں مانی۔ ہم نے 2 ہفتوں کے اندر اپنے روبوٹس تیار کیے اور ان کو روانہ کر دیا۔ ہمارے روبوٹس یہاں پہ موجود ہیں، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ خدا کو منظور تھا اور ہماری درخواست قبول ہو گئی۔ ایک بار پھر سب خدا کے ہاتھ میں ہے، جو بھی نتیجہ نکلے۔ لیکن ایک چیز بلا شبہ ہمارے لیے ہے اور اسے ہم کبھی ضائع نہیں کریں گے، وہ ہے امید۔ ڈین کیمن کہتے ہیں کہ انہوں نے زیادہ مقابلے نہیں جیتے، فن لینڈ نے جیتے ہیں، لیکن اصل بات یہ نہیں ہے۔ ہم نے ایک کھیل ایجاد کیا ہے جس میں 160 روبوٹس نے ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرنا تھا، اور ان میں سے زیادہ تر نے ہارنا تھا۔ لیکن ہر طالب علم جس نے یہ روبوٹ ڈیزائن کیا، جس نے اسے بنایا، یا جس نے محنت کی، وہ فاتح ہے۔ آئندہ سال یہ مقابلے میکسیکو سٹی میں ہوں گے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
فرسٹ گلوبل کے تحت واشنگٹن میں منعقد ہونے والے روبوٹک گیم میں پاکستانی ٹیم نے 5 میں سے 3 میچز میں کامیابی حاصل کی۔ اسفر امام کی ایک رپورٹ۔
فرسٹ گلوبل روبوٹک کے عالمی گیم میں پاکستانی ٹیم صاف پانی کی فراہمی کی تھیم پر تیار کردہ روبوٹ کے ساتھ شریک ہوئی ہے اور 5 میں سے 3 مقابلوں میں کامیابی بھی حاصل کر چکی ہے۔ یہ پاکستانی وفد EMS ہائی اسکول اسلام آباد کے 6 طلبہ اور طالبات کی ٹیم پر مشتمل ہے، جن کے ساتھ ان کے 2 اساتذہ بھی اس گیم میں شرکت کے لیے واشنگٹن پہنچے ہیں۔ فرسٹ گلوبل کے اس سالانہ روبوٹک گیم میں دنیا بھر کے 160 ممالک کے ہائی اسکولوں کے بچوں کی ٹیم شریک ہے۔ اس مقابلے کا مقصد دنیا بھر میں سائنس اور ٹیکنالوجی کا فروغ ہے۔ پاکستانی ٹیم بھی اس مقصد کے تحت ان مقابلوں میں شریک ہوئی۔ ٹیم کے ٹیکنیکل سپروائزر عمر فاروق کا کہنا ہے کہ روبوٹک مقابلے بچوں میں سائنس، میتھ اور ٹیکنالوجی سمجھانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ
اب تو پاکستان کے اندر روبوٹکس میں کافی زیادہ کام ہونا شروع ہو گیا، ہر یونیورسٹی کے اندر جو ہے روبوٹک کے بہت زیادہ پروجیکٹ شروع ہو گئے ہیں، تو بچوں کو اس سٹیج پہ یہ چیزیں سمجھانا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب وہ یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو ان کو اس چیزوں کا سارا پہلے سے پتا ہوتا ہے، اور وہ پھر پاکستان کے لیے اچھے پروجیکٹس پہ جو ہے نا وہ کام کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے اسٹیم ایجوکیشن اور روبوٹکس بہت ضروری ہے بچوں کی ایجوکیشن کے لیے۔
فرسٹ گلوبل کے اس مقابلے میں شرکت کے لیے پاکستانی ٹیم کو کوئی سرکاری تعاون حاصل نہیں رہا۔ عمر فاروق کہتے ہیں کہ حکومت نے کوئی مدد نہیں کی، انہوں نے اپنے طور پر اسپانسر جمع کیے اور یہاں تک پہنچے۔ وہ کہتے ہیں کہ
नहीं, गवर्नमेंट ने इसमें कोई हेल्प नहीं की हमारी, ये हम लोग अपने तौर पर करते हैं और मुख्तलिफ जगहों से हम स्पॉन्सरशिप जमा करके यहाँ पे आते हैं इस प्रोजेक्ट के सिलसिले। बेसिकली इस तरह होता है कि पाकिस्तान के अंदर पहले एक लोकल कंपटीशन होता है, FGC इसको लेट्स इनोवेट के नाम से कंपनी है जो इसको होस्ट करती है, उसमें से जो विनर टीम होती है फिर वो यहाँ के लिए क्वालिफाई करती है और फिर हम लोग उसके लिए मेहनत करते हैं और इस तरह का जो रोबोट है वो बना के फिर हम यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान को।
प्राइवेट स्पॉन्सरशिप हासिल करने के बावजूद फीकस 1,00,000 रुपए के अखराजात बच्चों को बर्दाश्त करने पड़े, तहम इनका शौक और लगन देख कर अंदाजा होता है कि वो किसी भी आलमी मुकाबले में मुसाबकत का अज़्म रखते हैं।
हमारे स्कूल में आफ्टर स्कूल क्लब होता था तो उसके सिलसिले में हम लोगों ने ये रोबोटिक्स में हिस्सा लिया। पहले हम लोग 2 महीने पहले फर्स्ट लेगो लीग के नाम से कंपटीशन में US आए थे तो फिर उसी के सिलसिले में रोबोटिक्स में लोगों से जान पहचान हो गई और अब हम फर्स्ट ग्लोबल चैलेंज की वजह से आए। ये बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, अभी तक के जितने भी हमने मुकाबलों में हिस्सा लिया उनमें ये सबसे बड़ा है और बहुत जबरदस्त लग रहा है।
इस गेम में शिरकत के लिए अफगानिस्तान के हाई स्कूल की टीम अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बराह रास्त मुदाखलत पर अमरीका पहुंची थी। इससे पहले काबुल में अमरीकी सफारतखाने ने इन्हें वीजा देने से इनकार कर दिया था। दुनिया भर की तरक्की याफ्ता ममालिक में साइंस, मैथ और टेक्नोलॉजी के मजामीन को खसूसी अहमियत दी जाती है। इन मजामीन में बेहतरीन सलाहियतों का इजहार करने वाले तलबा को तालीम और तरबियत के खसूसी मौके फराहम किए जाते हैं ताकि मुस्तकबिल में ये तलबा नई इजादात के जरिए मुल्क और कौम की तरक्की का जरिया बन सकें। असफर इमाम, VOA, वाशिंगटन।
और अब पेश है अमरीकी हुकूमत की पॉलिसियों का तर्जमान इदारिया।
3 साल से कुछ ज्यादा अरसे की बात है जब सन 2014 में दहशतगर्द ग्रुप दाएश ने इराकी शहर मूसल का कंट्रोल हासिल कर लिया था। सख्त जंगी मुहिम के बाद इराकी वजीर आजम हैदर अलाबादी ने 10 जुलाई को ऐलान किया कि इराकी सिक्योरिटी फोर्सेज ने शहर का कंट्रोल दोबारा हासिल कर लिया है। ये फतेह 9 महीने की तवील कोशिश के बाद हुई है जिसका मकसद मूसल से दाएश की अफवाज को निकाल बाहर करना था। ये कोई आसान मुहिम नहीं थी और इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी, खासकर शहरी आबादी के नुक्ते नजर से। दाएश शहरियों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था और उन लोगों को हलाक कर दिया गया जिन्होंने शहर छोड़ने की कोशिश की। जब पासा उनके खिलाफ पलट गया तो फिर शहरी आबादी के साथ इनकी बदसलूकी में इजाफा हो गया। अमरीकी वजीर खाजा रेक्स टेलिसन ने एक तहरीरी बयान में कहा कि मूसल पर दाएश के जालिमाना कब्जे के दौरान इसने हजारों शहरियों को दहशतजदा किया, इन्हें कत्ल किया, मस्जिदों, स्कूलों और हस्पतालों को बम बनाने की तनसीबात और जंगी मोर्चों के तौर पर इस्तेमाल किया और हाल ही में शिकस्त के पेश नज़र तारीखी अल नूरी मस्जिद और अल हदबा के मीनार को तबाह कर दिया। हम इराकी सिक्योरिटी फोर्सेस इराकी अवाम की कुर्बानियों और खुद पेशमरगा की फतेह हासिल करने के लिए दी जाने वाली कुर्बानियों का एहतराम करते हैं। इस ऑपरेशन के दौरान बहुत सी ज़ाया होने वाली जानों पर भी ताज़ियत का इजहार करते हैं। वजीर खाजा टेलिसन ने कहा कि दाएश के खिलाफ आलमी जंग में ये एक कलीदी संग मील है और इससे इराकी सिक्योरिटी फोर्सेस की क़यादत में बैन अल-अक़वामी कोशिशें उजागर होती हैं। सदर ट्रंप और अमरीकी अवाम की जानिब से मैं वजीर आजम और इराकी अवाम को मूसल को आज़ाद कराने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। और अब मूसल को दाएश के दाग धब्बों से निजात दिलाने का दूसरा मरहला शुरू हो रहा है, यानी शहर की तामीर नौ जिसका बेशतर हिस्सा मलबे का ढेर बन चुका है। बहुत से मकीन मूसल छोड़कर चले गए हैं जबकि दाएश का मुकम्मल खात्मा अब भी बाकी है।
अभी आपने इदारिया सुना जिसमें हुकूमत अमरीका के ख्यालात की तर्जुमानी की गई। अगर आप कोई तबसरा करना चाहते हैं तो इस पते पर खत लिखिए, एडिटोरियल्स वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन DC 20237 USA। आप वॉइस ऑफ अमेरिका के एडिटोरियल होम पेज पर भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं और हमारे तमाम ताज़ा इदारिये पढ़ सकते हैं। पता है www.voanews.com/editorial।
पाकिस्तान में इस वक्त रात के 8, भारत में 8:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में दिन के 11 बजने वाले हैं। हमारे आज के इस पहले न्यूज़ शो का वक्त अब ख़त्म होता है। اس کے ایڈیٹر تھیں مدثرہ منظر، پروڈیوسر انجم ہیرٹ گل اور انجینئر لینس ریمکس۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 9:30 ایک اور نیوز شو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔